الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي أن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما أكل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روٹی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس نوع کی روٹی استعمال فرماتے تھے، یہی عنوان امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا. اسی سلسلے میں یہ روایتیں چل رہی ہے. آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی تپائی کے اوپر نہیں کھایا. خیوان اس زمانے میں وہ ایک خانچہ بنا بنایا لمبائی والا لمبو ترا ہوتا تھا، جس کے نیچے پائے لگے ہوئے ہوتے، یعنی اس کے ساتھ پائے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور اسی خانچے کے اندر جو کھانا ہوتا تھا اسی کو سجا کر کھانے والوں کے سامنے اٹھا کر رکھ دیا جاتا تھا، اس کو خیوان کہتے ہیں. یہ اس زمانے میں گویا جو خوشحال لوگ ہوا کرتے تھے ان کا طریقہ اور شیوا تھا، تاکہ اس کو کھانے کے لیے جھکنا نہ پڑے. وہ اتنا اونچا ہوتا تھا کہ سامنے آسانی سے ہاتھ اندر ڈال کر کے آدمی کھانا لے جھکے بغیر. تو یہ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح جو پائے والا خانچہ ہوتا تھا اس میں رکھے ہوئے کھانے کو نوش نہیں فرمایا. اب اس کی وجہ یا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقریر ترمذی میں حضرت کے اس میں ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک ابھی اس کا رواج ہوا نہیں تھا. ویسے بھی عربوں کی جو تہذیب ہے اور ان کا تمدن وہ تو بڑا سادہ، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجاز کی جو تہذیب تھی وہ بڑی سادہ تھی، اور کھانے پینے کے معاملے میں تکلفات ہوا نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے ہاں یہ چیز نہیں تھی. بعد میں جب فتوحات کا دور آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرات خلفائے راشدین کے آخری زمانے میں آخری دور میں, تو وہ جو اجمیوں کے یہاں جس طرح کی چیزیں کھانے پینے کی استعمال کی جاتی تھی بڑی وسعت کے ساتھ, اور اس میں جب خوشحالی کا دور آتا ہے تو ایسی چیزوں میں پھر جو ہے توسع برتا جاتا ہے. تو اس لیے حضرت انس ان کے زمانے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں یہ روایت بیان کر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا استعمال ہوتا تھا. چنانچہ اسی لیے آگے جو اس روایت کو حضرت انس کے شاگرد حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ سے جو حضرت انس یہ یونس اسکاف نقل کرتے ہیں, ان کو پوچھنا پڑا حضرت قتادہ کو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیوان استعمال نہیں کرتے تھے پھر کھانا کس میں کھاتے تھے؟ تو کہا یہ چمڑے کے دسترخوان نیچے بچھائے جاتے ہیں اس پر. اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں خیوان کا رواج زیادہ تھا. اسی لیے یہ حضرت قتادہ سے اس روایت کو سننے والے جو راوی نقل کرنے والے ہیں ان کو پوچھنا پڑا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پھر کیسے کھایا جاتا تھا. تو بہرحال گویا اجازت اور گنجائش ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کھانا ایک ایسی چیز پر جو زمین پر جو دسترخوان بچھایا گیا ہو اس پر کھانا رکھا جائے, اونچائی کے اوپر گویا مناسب نہیں. پھر بھی اس کو اس طرح کھانے کی شرعاً اجازت ہے, اس کو گناہ قرار نہیں دیا گیا. ولا فی سکر روجتین, اور سکر روجا کا ترجمہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے شکوریوں سے کیا, چھوٹی چھوٹی پلیٹیں تشتریاں جو ہوتی ہیں جس میں یہ چٹنی اچار اور یہ ساری چیزیں اس قسم کی جو آدمی کو بھوک لگانے والی ہوتی ہیں ہضم کرنے والی جو دسترخوان پر رکھی جاتی ہے ایسی چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں, تو ان تشتریوں کو سکر روجا کہتے ہیں. تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوریوں میں یعنی چھوٹی تشتریوں میں نہیں کھایا. حافظ ابن حضر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی شرح ترمذی کے اندر لکھا ہے, اس کی وجہ بتلائی کہ یہاں تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ابھی ان کا رواج چلا ہی نہیں تھا, یعنی ابھی ان کی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی, اس لیے اس میں کھانے کی نوبت نہیں آئی. یا یہ ہے کہ عربوں کے یہاں چونکہ سب پورا مجمع کئی لوگ مل کر ایک بڑے برتن میں کھایا کرتے تھے, تو گویا ان کے لیے یہ چھوٹی تشریاں کافی نہیں تھی. اور ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ کھانے پینے کے اندر بڑی تنگی تھی, پیٹ بھر کر کھانا ہی جو ہے آدمی کو بڑی مشکل سے نصیب ہوتا تھا, اچھا جائے کہ ان چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں چٹنی اور اچار رکھا جاتا. یہ چٹنی اور اچار تو اس وقت رکھا جاتا ہے جبکہ کھا پی کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں, بھوک نہیں لگی ہے, تو اس بھوک کو لگانے کے واسطے اور بھوک پیدا کرنے کے واسطے یہ مختلف تدبیریں اختیار بھرپیٹ لوگوں کی ہوا کرتی ہے. جو بیچارے بھوک کے اندر زندگی گزارتے ہیں ان کو یہ چیز اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا جو گزر بسر اور معیشت تھی وہ اسی نوع کی تھی, اس لیے گویا ان چھوٹی تشتریوں کے استعمال کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تین وجوہات حافظ ابن حضر اسقلانی نے اپنے شیخ کے حوالے سے لکھی ہیں. ولا خبز له مرقق, اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتی نہیں بنائی گئی. بس یہاں تو اسی لیے لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی کھائی نہیں ہے. یہ پتلی روٹی جو ہوتی ہے بنائی جاتی ہے ہمارے یہاں, تو وہاں تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی پڑھ چکے آئندہ بھی آئے گا کہ وہاں جو کی روٹی ہی بڑی مشکل سے میسر ہوتی تھی, کیا جائے کہ چپاتی. قال یونس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ سے پوچھا کہ جب یہ خیوان جو بڑا جو خانچہ ہوتا ہے پائے والا وہ جب استعمال نہیں ہوتا تھا تو پھر کس چیز پر وہ لوگ کھاتے تھے؟ قال على هذه السفر, سفرتوں کی جمع ہے, وہ جو چمڑے کا دسترخوان زمین کے اوپر بچھایا جاتا ہے کہ اس پر وہ لوگ کھانا کھاتے تھے. بہرحال یہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی چپاتی نوش نہیں فرمائی یہ بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا احمد بن منین قال اخبرنا عباد بن عباد المحلبی عن مجالد عن الشعبی عن مسروق قال دخلت على عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فدعت لی بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ان ابکی الا بکیت قال قلت لما قال اذکر الحال التي فارق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا واللہ ما شبع من خبز ولا لحم مرتین فی یوم. حضرت مسروق جو تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. فدعت لی بطعام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے لیے کھانا منگوایا. خوشحالی کا زمانہ تھا, کھانا آیا. کہا وہ کھانا جو تھا اس کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ما اشبع من طعام, میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتی مگر میرا رونے کو جی چاہتا ہے, تو فاشا و نب کیا الا بکئی تو پھر میں رونے لگ جاتی ہوں. یعنی جب پیٹ بھر کر کھانا ایسی بات ہوتا ہے تو ہمیشہ میرا حال یہ ہے کہ مجھے رونے کو جی چاہتا ہے اور میں رونا شروع کر دیتی ہوں. قلت تو لیما مسروق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امی جان ایسا کیوں کہ پیٹ بھر کر جب بھی کھانا نصیب ہوتا ہے رونے کو جی چاہتا ہے اور رونے لگ جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا اذکر الحال التی فارق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے کہ ما شبع من خبز ولا لحم مرتین فی یوم, کہ کبھی ایک دن میں دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. یعنی پیٹ بھر دن میں ایک دن میں دو مرتبہ گوشت روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی نوبت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت یاد آتی ہے اس پر روتی ہوں. بہرحال یہاں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وقت بھی روٹی میسر نہیں تھی, یہ بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبتو عن ابی اسحاق قال سمیت عبد الرحمن بن یزید یحدث عن الاسود بن یزید عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قالت ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, اس باب کے شروع میں بھی یہ روایت آئی تھی لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا تذکرہ تھا, ما شبع آل محمد, اور یہاں یہ ہے ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی دو دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر کے نوش نہیں فرمائی یہاں تک کیا آپ کا انتقال ہو گیا. گویا موت تک دو دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھانے کی نوبت نہیں آئی. اور اس یہی روایت جو شروع میں آئی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اہل خانہ کا بھی تذکرہ تھا. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا عبداللہ ابن عمر ابو معمر قال اخبرنا عبد الوارث عن سعید ابن ابی عروبت عن قتادت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خوان ولا خبزا مرققا حتی مات. یہ ابھی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی وہی ہے دوسرے انداز سے کہ نبی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے خانچے پر جو پائے لگیا ہوا ہو گویا اس پر کھانا نہیں کھایا, اور کبھی آپ نے چپاتی نوش نہیں فرمائی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا. بہرحال جیسا کہ پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ یہ جو فقر و فاقہ والی حالت اور یہ جو بھوک والی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی, یعنی آپ نے اپنے لیے اسی کو پسند فرمایا تھا, ورنہ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں, دوسرے دن پیٹ بھرا تاکہ شکر ادا کروں. باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سالن کیا ہوتا تھا؟ ادام روٹی کو آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتار لیے جو چیز اس کے ساتھ ملا کر کھائی جاتی ہے اس کو سالن کہتے ہیں. آج کل تو روٹی غائب ہو گئی ہمارے دسترخوان سے, سالن ہی سالن رہ گیا, گوشت آتا ہے یہ ساری چیزیں, روٹی ہوتی نہیں دعوت میں گویا. اب والا روٹی کو گویا مرغوب بنانے کے لیے کچھ شوربہ وربا یا کوئی چیز اس کے ساتھ لگائی جاتی ہے, اکیلی روٹی روکھی روٹی کو کھانے کے بجائے کچھ ملا کر, تو اس کو اصل سالن کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سالن کیا تھا سنیے. حدثنا محمد بن سالم نے اسکر و عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا یحیی بن حسان قال حدثنا سلیمان بن بلال عن هشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام والخل قال عبداللہ بن عبد الرحمن فی حدیثہ نعم الادم او الادام والخل. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے. سرکے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سالن فرماتے ہیں. اس کو بہترین اس لیے کہا کہ اس کے اندر گویا اس کے حصول میں کوئی دقت اور محنت بنانے میں وہ بنا بنایا ہوتا ہے موجود, دقت اور محنت نہیں ہوتی اور اس میں کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا, روٹی بھی بے تکلف اس کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے, ہر وقت موجود رہتا ہے, اس کے لیے کوئی گویا انتظار آدمی کو نہیں کرنا پڑتا. پھر اس میں کچھ ایسے خواص ہیں جس کی وجہ سے پیٹ کے اندر جو زہریلا مادہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ دور کر دیتا ہے, ہضم میں بھی وہ مددگار ہے, پیٹ کے کیڑے بھی اس سے مر جاتے ہیں, بھوک بھی اچھی لگتی ہے. بہرحال اس معنی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین سالن قرار دیا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے جب روٹی کے ساتھ سرکہ پیش کیا گیا تو آپ کھاتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کیا یہ اچھا سالن ہے, کیا یہ اچھا سالن ہے, یہ فرماتے تھے. اور سرکے کے لیے آپ نے برکت کی دعا بھی فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اگلے نبیوں کا بھی سالن یہی رہا ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ محتاج نہیں ہے, گویا اس کو اب سالن کی ضرورت نہیں, سالن موجود ہے اس کے گھر کے اندر. بہرحال اس کے بڑے فوائد اس موقع پر شرح حدیث نے لکھے ہیں. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا ابو الاحوص عن سماک بن حرب قال سمیت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول الستم فی طعام و شراب ما شیتم لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ. یہ حضرت سماک بن حرب تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کو فرماتے ہوئے سنا الستم فی طعام و شراب ما شیتم, کہ تم لوگوں کو تمہاری دلی خواہش کے مطابق کھانا پینا میسر نہیں ہے کیا؟ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گٹیا قسم کی کھجوریں بھی, دقل وہ کھجور جو آپ نے دیکھا ہوگا کھجوروں میں کوئی بھی کوئی سوکھی سی کھجور نکل آتی ہے بہت چھوٹی, وہ بگ وہ گٹیا اس کو دقل کہتے ہیں, وہ بھی آپ کو پیٹ بھر کر کے نصیب نہیں ہوئی اور تم کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی یہ نعمتیں دے رکھی ہے. گویا یہ کہہ کر یہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخاطبین کو جو ہے دنیا کی چیزیں مختصر حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اتنی جس سے آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے, کوئی زیادہ بکھیڑے میں پڑنا نہیں چاہیے. اب یہاں اس لیے لائے ہیں کہ جب آپ کو ये घटिया किस्म की खजूर भी पेट भरकर नसीब नहीं होती थी तो फिर सालन का तो कहाँ तज़किरा हो सकता है। इसलिए उन लोगों के यहाँ खजूर तो वाफिर मकदार में हुआ करती थी घरों में, लेकिन वो भी आपको मयसर नहीं थी। हदसना अब्दत बिन अब्दुल्लाह अल-खुज़ाई काला खबरना मुआविया बिन हिशाम अन सुफियान अन मुहारिब बिन दिसारिन अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अन्हुम काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमल इदामो अलखलो। ये वही रिवायत हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा वाली कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी नकल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन सालन सिरका है। गोया आपने ये इरशाद कई मरतबा मुख्तलिफ मौके पर फरमाया। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने मौके पर सुना नकल किया, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। इसलिए जब भी इस तरह सिरके से रोटी खाने की नौबत आती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते थे, जिसने जब सुनी उसके मुताबिक नकल की है। हदसना अन्नाद काला खबराना वकीन अन सुफियाना नयूब अन अबी क़िलाबत अन ज़ादमिल जरमी काला कुन्ना इंदा अबी मूसा رضی اللہ تعالی عنہ فوتیا بلحم دجاج فتنہا رجل من القوم۔ یہ حضرت زہدم جرمی رضی اللہ تعالی عنہ، جس زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کوفہ کے گورنر تھے، اس وقت ان کے خاندان کے ساتھ تعلقات تھے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھے اور جو ہے آپ فوتیا بلحم دجاج، کھانا آیا، کھانے میں مرغی کا گوشت تھا۔ فتنہا رجل من القوم، تو کھانے والا ایک آدمی الگ ہو گیا، ہٹ گیا دسترخوان سے، کھانے میں شریک نہیں ہوا۔ علامہ عینی اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ خود زہدم جرمی جو ہیں وہ خود ہی ہیں، یہ یعنی وہ شریک نہیں ہوئے، الگ ہو گئے۔ فقال مالک، تو ان کو جب الگ ہوا دیکھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، کیوں تم پیچھے ہٹ گئے؟ فقال انی رأیت تأکل نتنا، کہ میں نے مرغی کو جو ہے نجاست کھاتے ہوئے، رأیت کا مطلب یہ نہیں یہی مرغی جو یہاں لائی گئی تھی، اس کی جنس، یعنی مرغی کو، کسی مرغی کو انہوں نے نجاست کھاتے ہوئے دیکھا، کہ بس اس دن سے میں نے قسم کھا لی تھی، مجھے ایک نفرت ہو گئی اس سے اور قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی مرغی نہیں کھاؤں گا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ فَعَلَفْتُ اللَّهَ قُلَا قَالَ اُدْنُو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قریب آجا، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ، تو بہت چوکھا ہو گیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کا گوشت نوش فرما رہے ہیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا کھایا تو پھر تو کون سا اس سے پرہیز کرنے والا، آ جا۔ رہی قسم، تو دوسری روایت میں ہے کہ ایک اور قصہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے قسم کے کفارے کا بھی ان کو سنا دیا، کہ ایک مرتبہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو سواری کی ضرورت تھی تو مجھے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ کر کے لاؤ، تو میں حاضر ہوا۔ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کا جانور تھا نہیں، اور کسی بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ناراض بھی کر دیا تھا، یعنی کوئی ایسی حرکت کی تھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے، مجھے پتا نہیں تھا۔ میں نے جا کر کے سواری کا مطالبہ کیا کہ میری قوم نے مجھے بھیجا ہے، مجھے سواری کا جانور دیں آپ، تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور کسی وجہ سے کسی پر ناراض بھی ہیں، تو سواری کا جانور تھا بھی نہیں اور وہ ناراضگی کی کیفیت طبیعت میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جاؤ، قسم کھا لی کہ تم کو سواری نہیں دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی۔ اب یہ تو واپس ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے جو ہے اونٹ آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بھائی ان کو بلاؤ، ابو موسیٰ اشعری کو بلاؤ۔ बुलाया, कहला ये ऊंट ले जाओ। अब ये ऊंट लेके गए रास्ते में, फिर अब कहते हैं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कसम खा ली थी कि मैं सवारी नहीं दूंगा, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कसम भूल तो नहीं गए, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह हुजूर को भुलावे में रख करके हम ले आए तो बेबरकती हो जाए, इसलिए हुजूर को बतलाना तो चाहिए। चुनांचे हजरत अबू मूसा अशअरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फिर रास्ते में से वापस आए, और बाज़ रिवायतों में ये भी है कि अगले मुतालबे के वक्त उनके साथ जो आदमी था उसको भी साथ में लाए ताकि वो गवाही दे कि अल्लाह के रसूल आपने तो कसम खाई थी न देने की और दिया। चुनांचे आकर बतलाई पूरी बात, आपने तो मैं अभी जब पहले आया आपने मना फरमाया और कसम भी खा ली थी कि नहीं दूंगा और आपने दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी कसम भूल गए हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, मैं अगर किसी बात पर कसम खा लेता हूँ और उसके खिलाफ में खैर है तो मैं वो खिलाफ कर लेता हूँ और कसम का कफारा अदा कर देता हूँ। तो यहाँ हजरत अबू मूसा ने उसको ये एक किस्सा भी सुनाया कि अब तुम खा लो मुर्गी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई है और हुजूर के खाने के बाद तुम बचने वाले कौन से, और रही बात कसम की तो आप उसका कफारा दे दीजिए, उसका इलाज है। खालिद ने अपने दोस्त जैद के साथ वादा खिलाफी की, फिर जब जैद को इस वादा खिलाफी का इल्म हुआ तो दोनों में झगड़ा हुआ, उस पर खालिद ने उससे माफी मांगी और जैद ने उसको माफ भी कर दिया, लेकिन अब जैद खालिद के साथ दोस्ती रखना नहीं चाहता, तो इस सूरत में क्या खालिद को कतई ताल्लुक का गुनाह होगा? अब ये तो ये जो है दोस्ती अलग चीज है और कतई ताल्लुक अलग चीज है। आपस में मुलाकात के वक्त सलाम कलाम का ताल्लुक रहे, दोस्ती भले ना हो, दोनों में से कोई भी गुनहगार नहीं होगा, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि अब पहले जैसे दोस्ती का ताल्लुक था वही बाकी रखा जाए। हाँ ये है कि कट्टी नहीं होनी चाहिए। ये सुना है कि दिवाली के दिनों में सूरह बकरा की तिलावत करनी चाहिए, क्या ये सही है? और इससे आफात और बलाएं से पूरे साल हिफाजत रहती है? हमारे इल्म में नहीं। भाई देखो, किसी भी चीज़ के पढ़ने की मुतालिक फजाइल ये भी शरीयत का एक हुक्म है कि फलां चीज़ पढ़ोगे तो ये फ़ायदा होगा, ये मैं और आप नहीं बता सकते, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बता सकते हैं और अल्लाह के रसूल को अल्लाह की तरफ से बताया जाता है। तो किसी हदीस में अगर ये चीज़ है तब तो ठीक है, हमारे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है। एक शख्स तकबीर तहरीमा कहते वक्त बिल्कुल सामने क़िबले की तरफ देखता है, फिर हाथ बांध कर सज्दे की जगह नजर कर लेता है, क्या ये तरीका सुन्नत के मुताबिक है? भाई तकबीर तहरीमा जो है वो भी उस सिलसिले में कि भाई वो रुकन है या शर्त है, यानी नमाज का अंदरूनी हिस्सा है या खारजी हिस्सा है, दोनों बातें हैं। बहरहाल उस सिलसिले में जो इख्तिलाफ उसका तकाजा यह है कि तकबीर तहरीमा कहते वक्त भी उसकी निगाह जो है सज्दे की जगह पर होनी चाहिए। ये मुझ पर शहर के असरात हैं, काफी वक्त हो चुका असरात जाते नहीं, गुजारिश है मेरे लिए खास दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला शहर के असरात को दूर फरमाए। मारा घर भारे तकलीफ हुआ थी, मारी मिसिस ने कायम तबियत सारी रहती न थी, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। कई सालों से बीमारी में मुब्तला हूँ, अल्लाह ताला बीमारियों से मुकम्मल सेहत शिफा अता फरमाए। मेरी सास को 8 महीने से पैरालिसिस हो गया है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए, चलता फिरता कर दे। ये मसला दाइफ्ता में पूछ लेना। नेक साले बीवी के रिश्ते के लिए मुजर्रब अमल हजरत मुफ्ती यूसुफ साहब लुधियानवी ने सूरह मरियम की तिलावत बतलाई है अच्छे रिश्ते के लिए, कोई भी मर्द हो या औरत हो उसके लिए। सोबत के वक्त गादी पर नापाकी लग गई तो सोने में उस पर सो सकते हैं, नमाज वगैरह ना पढ़े जब तक पाक न किया जाए उसको। दिवाली बोनस गिफ्ट मांगना, और दिवाली के नाम पर तो मांगने का सवाल नहीं होता, اب یہ ہے کہ وہ ایک وقت اس سلسلے میں بھی پوچھ لینا دار الافتاء سے کرائے کے مکان کا انتظام ہو گیا اللہ تعالی برکت دے. میں وہ مولانا ابراہیم ابن حافظ عبد الرحمن میاں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے تھے ساؤتھ افریقہ میں, پچھلے کئی دنوں سے وہ کینسر کیے بیمار تھے, ابھی اس مجلس میں آئے تب پتہ چلا ان کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رضائل سے اللہ ہم کو پاک صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دیں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.